إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں انسان کی کامیابی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے اس کو دین کی صحیح سمجھ ملتی ہے ایک انسان کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز کامیابی کے لیے یہ ہے کہ وہ واقعی دین کو سمجھے اس کی سمجھ دین کے بارے میں صحیح گمراہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ دین کو غیر دین سمجھ لے اور بے دینی کو دین سمجھ لے یہاں سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے وہ صحیح کو غلط سمجھے اور غلط کو صحیح سمجھے یہ گمراہی ہے ہدایت کہاں سے شروع ہوتی ہے ہدایت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ایک انسان صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھے لہذا انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ دین کو صحیح طور سے سمجھے تاکہ اس کے عقائد صحیح ہوں تاکہ اس کی عبادات صحیح ہوں تاکہ اس کی تجارت اس کے معاملات صحیح ہوں تاکہ وہ اس راستے پر چلے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں دین کو صحیح طور پر جاننا انسان کو آج یا کل غلط فہمی میں کنفیوژن میں مبتلا کر سکتا ہے ادھورا علم انسان کے لیے مصیبت ہوتا ہے لیکن گہرائی کے ساتھ جب آدمی دین کی باتوں کو سمجھتا ہے تو پھر اس انسان کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جس پیڑ کی جڑیں گہرائی کے ساتھ زمین میں ہوں وہ پیڑ کسی ہوا سے اس کو اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے لیکن گھاس جس کی جڑیں زمین کی سطح میں اوپری اوپر ہوں اس کو ایک بچہ بھی اپنے ہاتھ سے مٹھی بنا کے اکھاڑ سکتا ہے جب جڑیں گہرائی کے ساتھ ہوں تو وہ چیز مضبوطی پاتی ہے دیوار میں بھی جب آپ بڑی کوئی عمارت بناتے ہیں تو اوپر جانے سے پہلے آپ نیچے جاتے ہیں اس کے لیے زمین میں کھودتے ہیں اس کا پایا مضبوط بناتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر عمارت کی تعمیر ہوتی ہے اسی طرح سے انسان کے دین کا حال ہے دین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دین میں گہری سمجھ نہیں ہوگی تو کوئی بھی گمراہ آ کے ہم کو بھٹکا سکتا ہے وہ کسی بات کا مطلب اپنی عقل سے دوسرا کچھ بتا سکتا ہے اور آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے لیکن ایک انسان کسی آیت کو کسی حدیث کو گہرائی کے ساتھ سمجھے ہوئے ہو اس کے تقاضوں کو جانتا ہو اس کے معنی کو جانتا ہو تو ایسے آدمی کو کوئی بھی آدمی آ کر غلط معنی نہیں بتا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ خود سمجھا ہوا ہے بھٹکایا اس کو جاتا ہے جو سمجھایا ہوا سمجھا ہوا نہیں ہے لیکن جو انسان بات کو دین کو اچھی طرح سے سمجھے ہوئے ہو اس آدمی کو گمراہ کرنا مشکل ہے لہذا ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین اللہ تعالی جس کے لیے ارادہ کرتا ہے جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے من یرید اللہ به خیرن خیر کا اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہ فی الدین، دین میں اس کو گہری سمجھ عطا کرتا ہے، محض اوپری اوپر علم نہیں۔ فقہ کے معنی ہوتے ہیں گہری سمجھ، صحیح طور سے بات کو سمجھنا، گہرائی کے ساتھ میں کسی بات کو سمجھنا۔ اس کو اس طرح سے دین کو سیکھنے کو تفقہ کہا جاتا ہے۔ تفقہ کیا ہے؟ گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا۔ مثلا آپ توحید کے بارے میں جانتے ہیں، اگر آپ صرف اتنا جانتے ہیں اللہ ایک ہے بس، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ایک کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر اللہ کو ہم ایک مان رہے ہیں صرف گنتی کے اعتبار سے نہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً گنتی کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن پھر نصارہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ تین لیکن ایک۔ اب آپ اگر جانیں کہ نہیں وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، لیس کمثلہ شیء، اس کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، قل ھو اللہ احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، یکتا، نرالا، سب سے الگ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے ایک ہونے میں ایسا ہے کہ وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر جتنا گہرائی کے ساتھ آدمی علم حاصل کرتا ہے اتنی توحید پختہ ہوتی ہے۔ وہ مانتا ہے محمد رسول اللہ، لیکن اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں لیکن وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب اگر خاتم کے معنی اس کو صحیح ڈھنگ سے معلوم نہ ہو تو ایسا آدمی قادیانی کے دھوکے میں آ سکتا ہے۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آخری، کہا ہاں سب سے پرفیکٹ ہے، سب سے اونچے، ہم بھی مانتے ہیں وہ خاتم سب سے اونچے، پرفیکٹ ایک دم، کوئی عیب نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نبی نہیں آئے گا۔ اب سمجھا دیا اس نے، اب آپ دیکھیے اگر اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وختم بی النبیون، میرے ذریعے نبیوں کے سلسلے کا خاتمہ کر دیا گیا، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، تب یہ آدمی پختہ ہوگا۔ تو چاہے عقائد کا معاملہ ہو یا احکام کا معاملہ ہو، کنفیوژن کہاں سے آتا ہے؟ جب انسان کے پاس سطحی علم، آدھا ادھر سے پڑھ لیا، آدھا ادھر سے پڑھ لیا، فیس بک پہ پڑھ لیا، واٹس ایپ پہ پڑھ لیا، اڑتی اڑتی بات سن لی، کتاب کا ایک صفحہ پڑھ لیا، باقی رکھ دی اٹھا کے، پوری بات معلوم نہیں ہے، ادھوری بات معلوم ہے، شبہات پڑھ لیے، جوابات نہیں پڑھے، ایسا آدمی کنفیوز ہو سکتا ہے، بلکہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ایک انسان دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھے۔ ضروری نہیں کہ آپ دین کے سارے مسائل سیکھیں، میراث کے مسائل، طلاق کے مسائل، یا اسی طرح سے بہت ساری تجارت کے سلسلے میں اور گہرائی کے ساتھ مسائل، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے مکلف ہیں تو پھر ضروری ہے۔ جس پر حج ہی فرض نہیں ہے اس کے لیے حج کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں، کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو ایک آدمی کے لیے پورا دین اگر وہ نہ سیکھ سکے تب بھی جن چیزوں کا وہ مکلف ہے، جیسے وضو ہے، نماز ہے، طہارت کے مسائل ہیں، خواتین ہیں ان کے لیے طہارت کے مسائل ہیں، پردے کے مسائل ہیں، ایک آدمی تاجر ہے تجارت کے مسائل ہیں، ایک آدمی لوگوں پر نگراں ہے حاکم ہے اس کے لیے رعایا کے مسائل، چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو مسائل ہیں اس کو گہرائی کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے صبر اور وقت لگتا ہے، اس کے لیے کیا لگتا ہے؟ صبر لگتا ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے کہ آدمی کو مسلسل دینی حلقوں میں دینی مجالس میں بیٹھ کے ایک 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 بات سیکھنی پڑتی ہے، ایک ایک قطرہ 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 جیسے عطر جمع کیا جاتا ہے، آدمی کو علم جمع کرنا پڑتا ہے، شہد کی مکھی کی طرح جیسے جا کے وہ رس پھلوں کا پھولوں کا چوس کے لاتی ہے اور اپنے چھتے میں جماتی ہے، ایک طالب علم کو اس طرح سے کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے شہد بنتا ہے۔ لیکن لوگوں میں چونکہ اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، اتنا صبر نہیں ہوتا ہے اور اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ شارٹ کٹ ان کے لیے ذریعہ کیا ہو جاتا ہے؟ واٹس ایپ پہ جو پوسٹر آ رہے ہیں اسی کو پڑھو، فارورڈ کرو۔ پھر وہ حضرت علی کا قول ہے شیعہ کا بھیجا ہوا، یا کسی حدیث کی تشریح ہے قادیانی کی بھیجی ہوئی، یا پھر کوئی جھوٹی بات ہے جو کسی جاہل کی بھیجی ہوئی ہے جو دین بھی نہیں ہے، پھر وہ آدمی اسی کو پڑھنے میں اپنا وقت گزارنے لگتا ہے اور زندگی اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ادھورا کا ادھورا جیتا ہے، ادھورا مر جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک پوری زندگی تھی، کتنی قیمتی زندگی ہے، اس میں وہ کیا نہیں سیکھ سکتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے علماء، ان کا کلام، ان کی تشریحات، قرآن کی آیتیں، حدیثیں، تفسیر، اور علماء کی طرف سے جو دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے سنجیدگی کے ساتھ میں، اس کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گہرائی کے ساتھ دین سیکھنے کی اہمیت معلوم نہیں۔ ہاں، شور شرابے والے بیان ہوں، وہ بالکل وہ سب سے پہلی صف میں جا کے بیٹھے گا، کیوں؟ ایک دم مزہ آ جاتا ہے۔ لیکن دین گہرائی کے ساتھ، ایک ایک حدیث، اس کا یہ مطلب ہے، اس کی یہ آیت ہے، اس کی یہ تفسیر ہے، سلف کے اقوال ہیں، اس کو ایسا سمجھا جائے، اس کو مزہ نہیں آتا ہے۔ تھوڑا ٹیسٹی چاہیے کچھ۔ کانوں کی لذت انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ دیکھیے، کھانا سیدھا سادہ ہو وہ غذا بنتا ہے، جسم کے لیے مفید ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ذائقہ اتنا خاص نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کڑوا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھیے، ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ اگر گوشت کھاؤ اس کے ساتھ سلاد بھی کھاؤ، کچا چباؤ کھاؤ، آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کا پیٹ صحیح رہے گا، صفائی آرام سے ہوگی، آپ کے لیے جسم کے لیے غذا ہونا چاہیے صحیح۔ کچے پتے کھاؤ آپ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، پر ٹیسٹ نہیں آتا صاحب اس میں، اور ٹیسٹ نہیں لیکن تمہارے ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کے آگے جائیے، ڈاکٹر کہے گا یہ دوائی ہے، آپ کی بیماری کے لیے علاج اس میں، شفا اس میں اللہ نے دی ہے، اللہ نے دوا دی ہے، کھاؤ۔ اب ڈاکٹر صاحب کڑوی ہے، کھانا پڑے گا۔ کتنے دن تک؟ چھ مہینے تک۔ چھ مہینے؟ ہاں، کیوں؟ کورس ہے، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، کڑوی 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 تک کھاؤ، ٹیسٹ نہیں کھاؤ، مٹھائی نہیں ہے، یہ دوائی ہے۔ مٹھائی میں لذت ہے، علاج نہیں ہے، بلکہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں شوگر بڑھ گیا، کیوں؟ بہت میٹھا کھاتا ہے۔ تو مٹھائی میں دوائی نہیں ہے، اس میں لذت ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ علاج نہیں ہے۔ دوائی میں لذت نہیں ہے، اس میں شفا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری نازل کی اس کے لیے دوا بھی نازل کی، تو دوا کرو اللہ کے بندو۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم کو مٹھائی ملے، اور ہم کڑوے پن کی اسے بچے کی طرح، ہم لوگ بچہ کیا بولتا ہے، کیا چاہیے؟ مٹھائی کی دوائی؟ بول گیا اس کو مٹھائی چاہیے، دوائی نہیں۔ منہ پکڑ کے کھول کے اس کے ایک دانت پکڑ رہا ہے، ایک ہاں انڈیل رہا ہے، ایک ناک بند کر رہا ہے اس کی، کسی طرح سے حلق میں چلی جائے، وہ تیار نہیں ہے، اس کو تیار نہیں۔ ہماری مثال بھی بچوں کی طرح ہو گئی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دھواں دھار بیان ہوں گے تو ہم سنیں گے، لیکن گہرائی کے ساتھ عقیدہ، فقہ، مسئلے مسائل جو بھی ہیں۔ کتنا کورس چلے گئے؟ یہ دو سال چلے گا۔
دو سال
کیوں؟ آپ کو گانوں کی طرح، قوالی کی طرح ہر جگہ نیا دینا چاہیے؟ نہیں۔ آپ ایک چیز کو اچھے سے کیوں نہیں سیکھیں گے؟ لوگوں کا مسئلہ ہی ہے اس کو۔ آپ کو عالم کو بھی مثلاً خلابازیاں کرنی پڑتی ہے اس میں، उसको भी टॉपिक चेंज कर करके लोगों को देना पड़ता है। क्यों? तलबुन, तलबुन। आज मूड एक है तो कल दूसरा है, परसों तीसरा है, उसको नया नया चाहिए, नया चाहिए उसको। अगर नया नहीं मिलता है मजा नहीं आ रहा है, वही 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 एक ही टॉपिक, एक ही बात, एक ही बात नहीं। क्या वो हमारा इल्म पुख्ता है? कोई आके आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, आपके सामने गुमराही की बात रखेगा, आपका पांव फिसल जाएगा अगर आप पक्के नहीं। फिर जोशीले बयान आपके काम नहीं आएंगे, गहराई के साथ आपने जो दीन का इल्म सीखा है वो आपके काम आएगा। लिहाजा ये इल्म आदमी को पुख्तगी देता है। मयूरी दिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन की गहरी समझ देता है। दीन की गहरी समझ बहुत जरूरी है। लंबा जमाना दीन का इल्म सीखते रहना, सीखते रहना, थोड़ा 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 शहद की मक्खी की तरह जमा करना। लेकिन जब वो जमा हो जाता है तब जाके ये आदमी लोगों की हिदायत का जरिया बनता है। लज्जतों के दीवाने बनने से अपने आप को बचाएं। रूखा सूखा इल्म जो भी है बाज़ोकात वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसके मुकाबले में। एक आदमी है उसको क्या पूछेंगे आप, अचार बहुत पसंद है, अच्छी बात है। आप क्या पसंद है आपको, फलाना अचार बहुत पसंद है, टेस्ट उसमें अच्छा, ठीक है। पूरा थाली भर के उसको देंगे आप, तो ये क्या है, बहुत पसंद है ना, खाओ। बोले खाने के साथ थोड़ा बहुत चल जाता है, है कि नहीं। हाँ, खाना नहीं खाया जा रहा है, दाल के साथ, हाँ इसके साथ थोड़ा सा चले गए, लेकिन पूरा ही तो ये हम ये खाने में समझते हैं, दीन में नहीं समझते हैं। कभी कभार ऐसे बयानात हो जाएं जो जोशीले एकदम आदमी जाग जाए, उसकी आंखें खुल जाए, कान गर्म हो जाए उसके, चलेगा, ठीक है, कभी होना चाहिए, जुमा की खुतबात में हो जाए ऐसा, अच्छी बात है। लेकिन आदमी उसी का शौकीन हो जाए, ये शौक अच्छा नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि धुआंधार बयानात में लोग रहते हैं, लेकिन कोई मौलवी साहब कहें भाई आप उससे तजवीद सीखो, ना उसके दाएं कोई दिखाई देगा, ना उसके बाएं कोई दिखाई देगा, ना उसके सामने कोई दिखाई देगा, कोई भी नहीं है। क्यों? शौक नहीं। कितने टाइम लगेगा? मौलवी साहब पहले दिन पूछते हैं अरबी सीखना है, कितने दिन में सीखेंगे? इसके लिए हमने मदरसे में 5 साल में सीखा, तुमको हम 2 साल में सिखाते हैं। 2 साल? 2 साल में अरबी कितना, 5 मिनट में सीखना है? 5 मिनट में सीखना है। आप देखिए हम लोग जो लोग बीए किए हैं, बीए बीकॉम, हाँ कितना पढ़े हैं, पहले 7 साल एक स्कूल में प्राइमरी, उसके बाद हाई स्कूल 3 साल 10, उसके बाद कॉलेज 12, उसके बाद फिर और 3 साल 15, 15 साल पढ़ा, क्या बना तू, क्या बना क्या तू, बेकाम है कि नहीं? बोले बीकॉम हूं लेकिन बेकाम, तो बेकाम बना 15 साल, सोचिए। और दीन का इल्म अगर कोई आदमी कहे कि तुमको दीन का इल्म यानी कुछ लायक बनने के लिए 3 साल तक पढ़ना पड़ेगा, 3 साल शॉर्ट कोर्स नहीं क्या, कुछ क्रैश कोर्स, तो तेरी मशीन क्रैश होगी इसी क्रैश कोर्स की वजह से, तू क्रैश हो जाएगा। वहां 15 साल पढ़ के आया, यहां चाहता है नबी वाला इल्म, उसको चाहता है कि 1-2 साल में तो एकदम ऐसा बन जाए कि शेख अल्बानी भी बैठे और तू खड़े होके बोले, इब्ने तैमिया तुझसे पूछने लगे, इतना ज्यादा भारी बनना चाहता है 1 साल में। सोची, हम अपनी औलाद को 15 साल वो इल्म पढ़ा रहे हैं। तो आज बीमारी लोगों में यह है कि लोग दीन को शॉर्टकट में, जैसे आज फास्ट फूड का मामला हो गया है, खाना बनेगा बहुत टाइम लगेगा, जब आप फुलाने यहां पर, हाँ फौरन पट से आपको डोसा और क्या बोलते हैं उसको, जो भी है स्नैक्स बना के फौरन देगा, फास्ट फूड जंक फूड खाओ फट से मिल जाता है, 2 मिनट में ऑर्डर करो मिल जाता है, कौन रुकेगा, इतना खाना बन रहा है, चावल बन रहा है, रोटी और सालन बन रही, कौन रुकेगा भाई। फास्ट फूड पेट खराब करता है आपका, वो खाना नहीं है, आपकी गिजा का बदल नहीं है। आज लोगों में मिजाज बन गया है कि लंबे जमाने तक दीन का इल्म हासिल करने का मिजाज खत्म होता जा रहा है। سنجیدگی کے ساتھ میں دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو جلدی سب کچھ چاہیے, لوگ بے صبرے ہو گئے. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا خلق الانسان من عجل, انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے, انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. جلد بازی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. ایک آدمی اس کو آم کھانا ہے, پیڑ پہ آم لگتا ہے پیڑ پہ, ٹھیک ہے, دیکھا جلدی چاہیے جلدی چاہیے, کسان کو بولا باغبان کو بولا اس کو جلدی چاہیے بھائی, ٹھیک ہے لو توڑ کے کھا. وہ آم ہے نہیں, آم کا چھوٹا بھائی ہے, کیا ہے, کیری, کیری کھایا. اب اتنا کھٹا آم, کتنی تعریف میں نے سنی تھی. یہ موٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں اس لیے کہ ہماری آنکھیں موٹی, تھوڑا موٹے سے پھر آگے جائیں گے ہم لوگ. بولے آپ تو اتنا بتا رہے کہ فلاں یہاں علاقے کے آم اتنے لذیذ ہوتے ہیں, تو جاہل ہے تو جلدی کیا. پیڑ پہ آم اگر دیکھیے, یاد رکھیے اس کو, اگر کیری پیڑ کا ساتھ چھوڑ دے وہ کیری ہی مرتی ہے, وہ ایسی رہ جاتی ہے, اس میں کھٹا بن رہتا ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو پیڑ سے جوڑا رکھے, وہ پھل جو ہے کھیری کچا پھل کوئی بھی پھل, اپنے آپ کو پیڑ سے جوڑا رکھے اپنے وقت تک, اپنے آپ کو پکتا ہے اور خود ہی گر جاتا ہے. جب اس کا وقت ہو جائے گا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی, پیڑ اس کو خود سے چھوڑ دیتا ہے, چاہ فارغ ہوتا ہے مدرسے سے, پیڑ کے مدرسے سے ہاں کھیری آم بن کے فارغ ہوتی ہے. لیکن جب تک وہ چمٹا رہے گا, اس سے جڑا رہے گا, بنتا رہے گا بنتا رہے گا بنتا رہے گا, وقت آئے گا خود معلوم ہو جاتا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, پیڑ سے جڑے نہیں رہتے ہیں, کیری کے کیری رہ جاتے ہیں, کچے رہتے ہیں. ایک پھل کا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے, دینی دروس کا مزاج اور اس کا اصول آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ پیڑ ہے, اس سے اگر آدمی مسلسل جڑا رہے گا بنے گا, نہیں وہ سنا میں نے بس ہو گیا, ٹھیک ہے تو آدھا سنا آدھا ہی رہے گا اور تو پکا نہیں ہو پائے گا. شیطان کئی باتیں دل میں ڈالتا ہے, باہر نہیں ڈالتا ہے, سن لوں گا پڑھ لوں گا, نہیں ہو پاتا. لہذا پہلی چیز یاد رکھیں, سلف کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ وہ دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرتے تھے, دین کو گہرائی کے ساتھ سیکھتے تھے, دینی مجالس سے چمٹے رہتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیے, اپنے پڑوسی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ ایک دن تو جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور ایک دن میں جاؤں گا. ظاہر بات ہے تجارت ہے, دنیا کے کام بھی ہیں, لیکن کہتے تھے جس دن میں جاؤں گا جو سیکھا ہے میں تجھ کو بتاؤں گا, مجلس میں جو کچھ ہوا میں بتاؤں گا, اور جس دن تو جائے گا جو کچھ ہوا مجھ کو بتانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ڈیلی ہوتی تھی, ہے کہ نہیں, تو ہفتے میں کم سے کم 3 سے 4 دن تو لگے. یہاں ہمارے حال یہ ہے کہ اگر ہفتے میں ایک دن کہا جائے تو بھی آدمی سستی کرتا ہے, ہفتے میں ایک دن پابندی سے آنا یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو کیسے آدمی بنے گا, کیسے گہرا علم آئے گا؟ پھر وہ اہل حدیث ہے, کھڑے کیجئے اس کو, پوچھئے اس کو توحید کی قسمیں بتا, ہر ایک کی دلیل دے, نہیں مانو نہیں مانو, اچھے اچھوں کو دیکھیے کھڑے کر کے پوچھئے, نہیں مانو, بڑی بڑی باتیں کرے گا, نہیں مانو اس کو کیا فائدہ, کیا زندگی گزارا, کتنے سال ہو گئے تجھ کو سلفی بن کے, کتنے سال ہو گئے اہل حدیث بن کے تجھ کو, 10 سال 6 سال 8 سال کیا کیا, اس کو توحید نہیں معلوم آتا, توحید ربوبیت کی دلیل دے, توحید الوہیت کی دلیل دے, توحید اسماء و صفات اس کی تفصیل بتا, دلیل دے اس کی, نہیں معلوم, کیا کیا تم اتنے سال تک, کیا کیا تو یہ نہیں معلوم تجھ کو, تو کر کیا رہا ہے, خالی پوسٹر فارورڈ کر رہا ہے, یہاں وہاں کی چیزیں فارورڈ کر رہا ہے, تو فارورڈ کرتے کرتے تو کہاں تین ترقی ہو گئی, تیرے پاس علم ہونا چاہیے, تیری تجویز آج تک صحیح نہیں تو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا. تو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ اگر کسی کو سنا دے تو غلطیاں نکالے، تو کیا کیا اپنے صحابہ؟ پھر شیطان بغاوت کی طرف کیسا لاتا؟ شیطان کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر، کہا میں بہتر ہوں، میں کیوں کروں؟ مطلب قانون ہی غلط ہے، یہ ضروری ہے کیا؟ پھر اگر آپ کہیں تجوید پڑھو، تجوید سیکھو، مولوی صاحب کے پاس بیٹھو، عشاء کے بعد روزانہ رہتے ہیں، علم حاصل کرو، روزانہ بیٹھو، کہ تجوید ضروری ہے کیا؟ پھر دلیل سیکھو قرآن سنت کی، اتنا ڈیپ جانا ضروری ہے کیا؟ پھر کیا کرتا آدمی، اور تیرا مناظرہ کرنا ضروری، بحث مباحثہ کرنا ضروری، عالموں کا کام تو کرے گا، تو اس لائق نہیں ہے کہ تو توحید بتا سکے بغیر لڑے، اور تو لڑنا چاہتا ہے توحید پر، یہ ضروری ہے، بحث کرنا چاہتا ہے، یہ ضروری ہے۔ سوچئے آج ہم دھوکے میں مبتلا ہیں، یقین مانیں، آپ 50 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، ان میں سے 10 کو پوچھئے، ایک کام کر، توحید پر تو 15 منٹ بول کے بتا، بیان مت کر، خالی ڈسکشن میں بتا، تو بتا 10 منٹ بات کر توحید کے پر، سمجھا ذرا ہم کو توحید کیا ہے؟ نہیں معلوم، نہیں آتا، ضروری ہے کیا؟ کل بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی میں بنا نہیں، کب بنے گا؟ انڈا 19 دن کے بعد اس میں سے چوزا باہر نکلتا، تو کب تک رہے گا انڈے میں؟ اب تک توحید تجھ کو معلوم ہے؟ توحید پہ بول نہیں سکتا تھا، شرک کی تعریف بتا، ڈیفینیشن بتا، بدعت کی ڈیفینیشن بتا، نفاق کس کو کہتے ہیں، نفاق کی قسمیں کتنی ہیں، شرک کی قسمیں کتنی ہیں، کفر کی قسمیں کتنی ہیں، ریاکاری اور شرک وسیلہ کیا ہے، وسیلے کے بارے میں، وسیلہ کیا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے وسیلہ شرک ہے، دیکھیے وسیلے کے بارے میں، وسیلہ کا شرک ہے، وسیلہ وسیلہ شرک نہیں، وسیلے کی قسمیں، ایک وسیلہ فرض ہے، ایک وسیلہ فرض ہے، ایک وسیلہ بدعت ہے، ایک وسیلہ شرک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی قرآن کا رب اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش، وابتغوا الیہ الوسیلہ، سمجھیں اس کو، اس لیے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ وسیلہ شرک ہے، وہ غلط ہے، وسیلہ شرک نہیں ہے، وسیلے کی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے اعتبار سے اس پر حکم لگتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، انسان کو خود ہی معلوم نہیں، لوگ بتایا کتنی غلط بات ہے۔ وسیلہ فرض بھی ہے، وسیلہ بدعت بھی ہے، اور وسیلہ شرک بھی ہے، کیونکہ کون سا وسیلہ ہے اس کے حساب سے حکم لگے گا اس پر۔ ہم کہتے ہیں وسیلہ فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی سنت کی پیروی وسیلہ ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی، یہ فرض ہے۔ جنت میں جانے کے لیے راستہ، ذریعہ، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ذریعہ۔ جنت میں جانے کے لیے ڈائریکٹ چلا جائے گا آٹومیٹک؟ ذریعہ ہے کہ نہیں؟ کیا ذریعہ ہے؟ ایمان و عمل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ نے جس کا حکم دیا وہ کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، تب یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا حکم ہو گیا۔ اس تھوڑا تفصیل میں جائے گا، اس کو سمجھیں، پر یہ غلطی کیوں ہوئی یہ سمجھیں، گہرائی نہیں ہونے کی وجہ سے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کی کا وسیلہ اختیار کرو، لیکن وسیلہ کیا؟ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، صحیح عقیدہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل، یہ وہ وسیلہ ہے جس کے بغیر اللہ تک پہنچ سکتے نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت پانے کا وسیلہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ مغفرت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ مغفرت کا وسیلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ وسیلہ لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، اور آپ نے جتنی باتیں بتائیں ان پر ایمان لائے بغیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے راستے کو اختیار کیے بغیر آدمی نجات نہیں پا سکتا۔ تو یہ ذریعہ ہے ہمارے لیے اللہ کے قرب کا، اللہ کی محبت کا، مغفرت کا اور جنت کا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ جس نے انکار کیا جنت میں جانے سے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کو میں آتا، اللہ کے رسول کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ کون بولے گا میں نے جانا چاہتا جنت میں؟ حرام بھی چاہتا ہے۔ کہا نہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کیا جنت میں جانے سے، وہ نہیں جانا چاہتا، اس لیے تو انکار نافرمانی کر رہا ہے، گاڑی میں نہیں بیٹھا مطلب منزل پہ نہیں پہنچنا چاہتا۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری جنت میں جانے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اور فرما برداری کیا ہے؟ لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والوں ایمان لاؤ، اللہ اس کے رسول پر حکم ہے ایمان لانا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والوں فرما برداری کرو اللہ کے اس کے رسول کی، یہ وسیلہ فرض ہے۔ تو وسیلہ کی ایک قسم ہے جو فرض بھی ہے، دوسرا وسیلہ بدعت ہے۔ کیا ایک آدمی کہے اے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، تو اب یہ جو وسیلہ ہے کسی شخصیت کا نام لے کر اللہ سے دعا کرنا، یہ شرک نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ ہمارے بعض لوگوں نے اس کو بھی شرک بول دی علم کی کمی کی وجہ سے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ وہ دعا کس سے کر رہا ہے؟ شرک کب ہوتا ہے؟ جب غیر اللہ سے دعا کرے، وہ دعا اللہ سے کر رہا ہے، لیکن دعا میں وسیلہ کس کو بنا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کو پکار نہیں رہا ہے۔ اس کو دیکھیے آواز میں کیوں کر رہا ہوں اس کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ تو یہ عمل صحابہ کرتے تھے؟ نہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ تو یہ چیز چونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ چیز کیا ہوئی؟ بدعت۔ تو کیا اللہ سے دعا میں وسیلہ ہے یا نہیں؟ اب کوئی آدمی بول دے کم علمی کی وجہ سے کہ اللہ کو کیا وسیلے کی ضرورت ہے، جاہل ہے، یہ علم نہیں ہے اس کو۔ تین وسیلے ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں، میں اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی اس میں غلط فہمی میں نہ لوگ پڑھے، ان کو معلوم ہونا چاہیے صحیح بات کیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، اسألک بکل اسم ہو لک، تو اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ کر کے دعا کرنا اللہ سے، تو اللہ کے نبی کرتے تھے، اللہ کو کیا ضرورت ہے وسیلے کی، تو کر رہے ہیں۔ اے اللہ میں تیرے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو ضرورت نہیں وسیلے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کی اجازت رکھی ہے، اس کو مستحب کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بعد سے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے تم پکارو، تو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کا ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کو پکارو، یہ پہلا وسیلہ ہے۔ دو، اپنے نیک عمل کا وسیلہ۔ تین آدمی غار میں پھنس گئے، ایک نے کہا اللہ میں نے فلاں نیکی کیا تھا، اگر میری نیکی تیرے نزدیک کچھ قیمت رکھتی ہے تو اللہ ہم کو اس غار میں سے نکال دے. دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، تھوڑا تھوڑا پتھر ہٹتا گیا اور باہر نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے کہ اس ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کی. تینوں نے نہیں کہا اللہ ان کی نیکیوں کے وسیلے سے، نہیں، کس کی نیکی؟ اپنی نیکی، اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کی. یہ نہیں اللہ ہمارے نانا جان بہت قرآن پڑھتے تھے تو اس پڑھے ہوئے کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں. نانا جان کی نیکی تیرے لیے وسیلہ نہیں بنے گی، نیکی کس کی؟ تیری نیکی. تو اپنی نیکی کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں. اب یہاں کوئی کہے اللہ کو کیا ضرورت ہے، اب اللہ کو کسی تیری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تیری دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ بھی پھر جاہل صوفی یہ کہے اللہ کو تیری دعا کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو نہیں معلوم تیری ضرورت، کاہے کو دعا کرتا ہوں، کیا بولے گا؟ ارے ہاں، غیر علم نہیں ہونے کی وجہ سے. کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ اللہ کو تیری ضرورت معلوم کہ نہیں معلوم؟ معلوم. اللہ کو ماضی، حال، مستقبل، فیوچر معلوم کہ نہیں معلوم؟ معلوم. پھر دعا کیوں کر رہا تھا؟ اللہ کو بتانے کے لیے کیا چاہیے؟ اے اللہ مجھ کو یہ چاہیے، وہ چاہیے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے. تو اللہ کو معلوم کہ نہیں تجھ کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ معلوم. پھر کیوں مانگ رہا؟ دینا ہو تو دے گا، مت مانگ دعا. تو یہ جاہل ہے. صوفیوں نے ایسی کر کے غرق کی کشتی، ایسی ہی لوگوں کو اس طرح کی مینٹالٹی دے کے گڑبڑ میں ڈال دیا، گمراہی میں ڈال دیا. اللہ نے حکم دیا ہے فدعوہ بھی، ہاں پکارو اس کو، پکار رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہم کو دعا کرو، ہم دعا کرتے ہیں. ہم اپنی بندگی کے اظہار کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطالبے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ کو ہم انفارم کر رہے ہیں. اب کوئی آدمی کہے اللہ کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے بولا ہے بھائی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ بدعت. کہ ایک آدمی کسی بزرگ کا نام لے اور اس کے نام کے وسیلے سے، اس کی ذات کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے، یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے. مشروع وسیلہ کون سا ہے؟ نمبر ایک اللہ کے اسماء و صفات، دو اپنی نیکی، تین زندہ شخص جس کی موت نہیں ہوئی ہے. اس کے پاس آپ گئے، کہا اللہ تعالی سے میرے لیے دعا کیجیے، آپ نے اس کو کیا بنایا؟ اپنے لیے ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا، اور اس سے آپ نے گزارش کی میرے لیے دعا کریں، اس نے اللہ سے دعا کی آپ کی حاجت کے لیے، یہ وسیلہ تیسرا وسیلہ ہے جو کہ جائز ہے. استاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی، کہا میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مرغی کی بیماری سے شفا دے، کتنی روایت ہے، دعا کیجیے. آپ نے کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اگر چاہے تو صبر کر تیرے لیے جنت ہے. تو آپ نے نہیں کہا کہ اللہ کو وسیلے کی ضرورت ہے ڈائریکٹ، ماں نہیں کہا، کسی صالح سے دعا کروانا کیا ہے؟ مشروع ہے، جائز ہے، بلکہ مستحب بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرتے تھے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. یہ تین وسیلے مشروع ہیں، اللہ کے اسماء و صفات، اپنی نیکی، اور کسی نیک زندہ انسان سے، زندہ اس لیے موت نہیں ہوئی، اس کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہید کو بھی لوگ زندہ کہیں گے اور جائیں گے قبروں پہ مانگیں گے، ایسا زندہ جس کو موت نہیں آئی. یہ تینوں مشروع ہیں، لیکن جو منع وسیلہ ہے اس میں کیا ہے؟ ایک بدعت ہے، شرک ہے. یہ فرق ضروری ہے. بدعت کون سا ہے؟ کسی شخصیت کا نام لے کر آدمی اللہ سے دعا کرے، کہے اے اللہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. ایسا صحابہ کرتے تھے، اے اللہ میں ابو بکر صدیق کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. نہیں، یہ بدعت ہے ہمارے نزدیک، اس کا اگر ثبوت ہو تو کیا جائے، ثبوت نہیں، اس کو شرک نہیں کہیں گے. باتوں کو اس کو شرک کہتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت. شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ ایک آدمی کسی ولی کی قبر پر جائے اور اس قبر پر جانور ذبح کرے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور یہ نیت رکھے کہ جب یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اس طرح کا وسیلہ لے. کہ کوئی عبادت کا عمل ان کے ساتھ کرے، ان کے نام کی نظر نیاز کرے، ان سے دعا کرے، ان کو سجدہ کرے، ان کے تقرب کے لیے ذبح کرے وہاں پر، اور عبادتی عمل کریں اور ان کا قرب تلاش کریں اور ان کے قرب سے اللہ تک پہنچنا چاہے۔ یہ مشرکین کرتے تھے، یہ شرک ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ کوئی عبادتی عمل کسی بزرگ کے لیے کرنا اور اس کے ذریعے سے ان کو ذریعہ بنا کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، جیسے مشرکین کرتے تھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ مشرکین کا شرک ہے۔ وہ عبادت کرتے ہیں ایسوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکے نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہے۔ تو سفارشی ماننا غلط نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے نا گناہگاروں کی۔ دیکھیے عقیدہ صحیح رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے گناہگاروں کا سفارش کروں گا۔ حدیث میں بھی کیا ہے کہ جو آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے، نماز جیسے اذان ہوتی ہے، اذان کے کلمات دہراتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے، تو جو یہ کام کرے گا میری شفاعت اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ہے، اور صالحین بھی سفارش کریں گے، جنتی لوگ سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اور حدیث میں کہ اللہ سے ضد کریں گے وہ لوگ کہ اللہ پر کسی کا ماننا لازم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اکرامن بندوں کی گزارش کو قبول کرتا ہے ان کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو جنتی کہیں گے اللہ ہمارے کچھ بھائی تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، زکات دیتے تھے، اور آج وہ ہم کو جنت میں نہیں دکھائی دے رہے، جہنم میں گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، جو بھی تم کو دکھائی دے جہنم میں ان کو لے کر آؤ۔ تو یہ جائیں گے جہنم میں اور لے آئیں گے، آدمی جلیں گے کیسا نہیں، جہنم میں یہ لوگ بھی نیک لوگ بھی گئے۔ جہنم میں سزا کے طور پر جانا الگ ہے اور سزا والوں کو نکالنے کے طور پر جانا الگ ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر پولیس اگر جیل میں جائے کسی کو چھوڑنے کے لیے، کوئی جیل میں گیا ہو، پولیس کیسے جیل میں جا سکتا ہے؟ سزا کے طور پر تھوڑی نہ گیا بھائی، وہ تو قیدی کو اندر چھوڑنے کے لیے گیا ہے، باہر لانے کے لیے گیا ہے۔ تو یہ مسلمان جہنم میں جائیں گے اور پیشانی کے سجدوں کی جو نشان ہے ان کو دیکھ دیکھ کر ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے باہر لائیں گے، جنت میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سفارش نہیں ہے، یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ ایمان والے جو سفارش کریں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ سفارش اسلام میں ہے، لیکن مشرکین جو عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے یہ خوش ہوں گے اور ہماری سفارش کریں گے، اسلام میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر گہرا علم نہیں ہوگا آدمی کے پاس، مکس کر دے گا سب کچھ۔ بیس کس کو بنایا؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دعا کی ضرورت ہے؟ نہیں، مت کر۔ عبادت کی ضرورت ہے تیری؟ نہیں، مت کر۔ پھر کیا بولیں گے؟ آرگیومنٹ اگر غلط آدمی رکھے، اس آرگیومنٹ کے بیس پہ صحیح چیز بھی غلط ہو جاتی ہے اگر آرگیومنٹ غلط ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ کا سٹیٹمنٹ غلط ہے، وہ سٹیٹمنٹ صحیح چیز کو بھی غلط بنائے گا، آپ نے استعمال کیا اس کو غلط چیز کے لیے۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو جا کے بتوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں، قبروں کو وسیلہ بنا رہے ہیں اپنے لیے، آپ نے کہا مت وسیلہ اختیار کرے، کیوں؟ اس نے بولا دیکھو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی لگتی ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول لگتا ہے، لفٹ سے اوپر جانے کے لیے کیا لگتی ہے، یعنی بلڈنگ میں اوپر جانے کے لیے لفٹ لگتی ہے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگتی ہے۔ تو کہا اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں کا مطلب نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے، عبادت کی ضرورت ہے؟ اب ہاں بولا تو مشکل، نہ بولا تو مشکل، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں، اب پک بول دیا ٹھیک، اللہ کو ضرورت نہیں یقیناً صحیح ہے، تو پھر کیا کر، اب جب ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے تو وہ بھی نہیں کرنا ہے، دعا کی ضرورت ہے نہیں مت کر دعا، ذکر کی ضرورت ہے تیرے نہیں، تیری تلاوت کی ضرورت ہے نہیں مت کر، تیری نیکی کی ضرورت ہے نہیں مت کر، ایک بھی نیکی مت کر کیونکہ اللہ کی ضرورت نہیں، بولے اپنی ضرورت ہے نا، تو پھر اسی لیے تو بول رہے ہیں وسیلہ تیری ضرورت ہے کہ اللہ کی، سمجھ میں آئی بات، وسیلہ کس کے لیے ہے، تیرے لیے ہے، تیری نماز تیرے لیے ہے، تیرا ذکر تیری تلاوت تیرے لیے ہے، کسی نیک آدمی کے پاس تو دعا کے لیے کہہ رہے ہو تیرے لیے، وہ غلط نہیں ہے، بعض اوقات توحید کا بھوت ہم کو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم صحیح چیز کو بھی انکار کر دیتے ہیں، بدعت کے بارے میں اتنے زیادہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے سنت کا شوق کہ ہم واقعی جائز چیزوں کو بھی بدعت بنا دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ کیوں ہوتا ہے، ادھورا علم، ادھورا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، جس کا علم ادھورا ہو اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنا دشمن ہے، کیوں ایسی بات بول دیتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس سے ہلاکت میں چلا جاتا ہے، اسی لیے خوارج کے بارے میں کیا کہا، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، وہ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، کیوں ان کی تلاوت تک ہی وہ محدود رہے گا، قرآن کا صحیح فہم ان کو نصیب نہیں ہوگا، علماء نے کیا کہا، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ان کو نہیں ہوگی، اسی لیے پہلی حدیث جو میں نے ذکر کی وہ اسی لیے ذکر کی تھی، کیا ہے وہ، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے، سمجھ میں آئی بات، لہذا دین میں بہت ساری تفاصیل ہوتی ہیں، ہم سب کو ایک پوٹلی میں ڈال سکتے نہیں، ہر ایک کی کیٹیگری ہوتی ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ لازم ہے، ایک ہی چیز وسیلہ، جیسے میں نے مثال آپ کو ذکر کیا اور کئی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں، ایک ہی چیز ہے وسیلہ، وسیلہ فرض بھی ہے، وسیلہ بدعت بھی ہے، اور وسیلہ شرک بھی ہے، کس چیز کے حساب سے آپ بول رہے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے، بلکہ کفر کو آپ دیکھیے، کفر علی الاطلاق تو برا ہوتا ہے، لیکن کفر نسبت کے اعتبار سے کبھی کفر واجب بھی ہو جاتا ہے، کفر واجب کیسا ہو گیا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، کفر کے معنی کیا ہے، انکار، لیکن نسبت اس کی کس سے جوڑتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، تو کفر کس سے کر رہا ہے، طاغوت سے، طاغوت سے کفر لازم ہے کہ نہیں، کفر کہیں لازم بھی ہو جاتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، وكفر بما يعبد من دون الله، اور اللہ کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے اس کا کفر کیا، ایمان کس پہ لایا، اللہ پہ، کفر کس کا کیا، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا معبود ہونے کا انکار کیا، اس نے کفر کیا، ضروری ہے کہ نہیں، ضروری ہے، غیر اللہ کا معبود ہونے کا کفر کرنا واجب ہے، لہذا ہماری سٹیٹمنٹ آفیشل اسلام میں دانے کے وقت میں پہلا چیز ہم کیا بولتے ہیں، اشہد ان لا الہ، تو وہاں پر ہم انکار کرتے ہیں کس کا، اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان سب کا انکار کرتے ہیں، انکار ضروری ہے، تو آپ دیکھیے مطلب کئی چیزیں ہیں جو آدمی کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آدمی غلطی کرتا ہے، لہذا دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا ضروری ہے، یہاں پر یہی بنیادی بات سمجھانا ضروری تھی کہ بارہویں غلطی منہج کے اعتبار سے یہ ہے کہ ایک انسان دین میں تفقہ سمجھ میں آ گیا، تفقہ کس کو کہتے ہیں، دین کو گہرائی کے ساتھ ان ڈیپتھ سیکھنا، واقعی سیکھنا. ابھی جیسے میں نے وسیلے کی ایک مثال دی، ایسی کئی اور مثالیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. آدمی ایک ہی بات اس کے اوپر نہیں بول سکتا، اس کو بتانا پڑے گا یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اس کو بتانا پڑے گا. تو اگر ایسا ڈیپتھ سے اس کو تفریق نہیں کر سکتا، جو آدمی چیزوں میں تفریق نہ کر پائے وہ آدمی فقی نہیں ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نے کیا فرمایا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تم کو فرقان عطا کرے گا. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے کی صلاحیت. جو آدمی دو چیزوں میں جو ایک جیسی دکھتی ہیں فرق نہیں کر پایا فرق ہونے کے باوجود، ایسا آدمی نقصان اٹھائے گا. آدمی بول دیا ایک نیا فتویٰ میرے ذہن میں آیا ہے، کیا بھائی مچھلی حرام ہے؟ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے، آپ کہاں سے لائے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تمہارے لیے کیا حرام کر دیا ہے، میتا. میں بھی سوچ رہا اتنے سالوں سے علماء نے کیوں نہیں بتایا، ایک بہت بڑی زبردست چیز چھپا ہے علماء نے، مچھلی حرام ہے، کیسے معلوم پڑا بیٹا تجھ کو؟ میں نے قرآن پڑھا، قرآن سے پڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کیا پڑھا تو نے قرآن میں؟ قرآن میں نے پڑھا انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے لیے اللہ نے کیا حرام کر دیا ہے، میتا. میں نے ڈکشنری میں دیکھا، میں نے ڈھونڈا، معلوم پڑا میتا وہ ہے جو اپنی موت خود مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے. ہاں برابر ہے. تو اب مچھلی کے بارے میں نے بہت غور کیا، مچھلی کیا ہے، اس کو ذبح کرتے نہیں، خود سے مر جاتی ہو. تو خود سے مر گئی کا مطلب کیا ہو گئی، میتا. قرآن کے حساب سے وہ کیا ہو گئی، حرام. اب یہ جو ہے شیخ الفقہا، آدمی کیا کرے گا، گڑبڑ کرے گا. ایسی کئی مثالیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض حلال چیزوں کو لوگ حرام کر دیتے ہیں اور بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں. کیوں؟ گہری سمجھ نہیں، فرق معلوم نہیں، اس کے پاس حدیث نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے، ہمارے لیے دو مردہ حلال کیے گئے، جن میں سے ایک کیا ہے، احلت لنا میتتان، اس میں سے ایک کیا ہے، مچھلی الحوت. مچھلی حلال ہے، چاہے وہ خود اپنی موت مر جائے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، لیکن وہ کیا ہے، حلال ہے. تو یہ ایکسپشن کس نے دیا، اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے. اگر آدمی کے پاس گہرا علم دین کا نہیں ہوگا تو حلال کو حرام بنا دے گا، حرام کو حلال، اور دین کو بدعت بنا دے گا اور بدعت کو دین. لہذا حدیث میں کیا فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، خیر کی شروعات تفقہ سے ہوتی ہے. تفقہ بٹن دبانے سے نہیں آتا ہے. تفقہ کیسے آتا ہے، دینی مجالس میں ملازمت سے. ملازمت کا مطلب اس کو لازم پکڑنا، جاتے رہنا جاتے رہنا جاتے رہنا جاتے رہنا، تب جا کے وہ چیز پیدا ہوتی ہے. جیسے بعض لوگ جو ہیں نئے نئے نمازی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دو چار دن نماز پڑھی، یہاں دیکھتے ہیں کالا نشان آیا کیا، شوق بہت رہتا ہے، نماز شروع کیا ہے، سب دیتا چاچا وہ چاچا وہ چاچا، ان کے یہاں کالا ہاں دبا ہے یہاں پہ نماز کا، نمازی کا لیبل ہے وہ. تو یہ نماز دیکھتا آئینے میں، دیکھتا آ رہا کہ نہیں آ رہا. تو یہ کیا ہے، دو چار نماز پڑھ کے تجھ کو آ جائے گا، دو چار مجلسوں میں دین کی بیٹھ گیا، فقی بن گیا، دو چار نقطے معلوم پڑ گئے. جیسے آج کسی کو معلوم پڑ جائے وسیلے کا، ایسا معلوم پڑا، اب نہیں بھی آیا تو چلتا، ایک بہت پوائنٹ کی بات، اب ہر عالم کو پکڑوں گا، بتا وسیلہ کیا ہے، اب وہ بولنے بول دیا، ادھر دیکھ تم گمراہ ہو گئے، میرے کو معلوم ہے ایسا پوائنٹ، تم کو بھی نہیں معلوم ہے. بعض اوقات لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے. اس کی جڑ کیا ہے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کا شوق، اپنے آپ کو اوپر کرنے کا شوق، علو، علو نفس، میں ہائے ہائے ہوں، اونچا ہوں. مناظروں میں اکثر یہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں شیخ محترم، کہتے ہیں شیخ محمد بن عمر بازمول، کہتے ہیں لیس من منہج السلفی الدخول فی الکلام والجدال والمناظرات بل یستفرغون وسعهم فی التفقه فی الکتاب والسنۃ والعمل بهما والدعوۃ الیہما. کہتے ہیں کہ علم کلام جدال لڑنا، علم کلام باریک باریک بے وجہ کی بحثیں کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا، یہ کیا ہے بحثیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے کلام کرے گا کیسے کلام کرے گا، بندے اللہ کی کلام کو سنیں گے وہ آواز کیسی ہوگی، تو اس طرح کی باریکیاں جو ہیں جو علم کلام میں اللہ کے صفات کے تعلق سے ہیں، تو بعض لوگوں نے اسی کو بحث کا مدعا بنا کر اللہ کی صفات یا تو تعطیل کر دی یا تو اس کی تعویل کر دی ہے۔ تو علم کلام اللہ کی صفات کے بارے میں بحثیں کرنا، فلسفی اسلام میں نہیں ہے۔ فلسفی میں کیا ہوتا ہے، خالی سوالات، بحثیں اور کنفیوژن ہوتا ہے، اس میں گاڑی جگہ پہ گھومتی رہتی منزل پہ پہنچتی نہیں، گاڑی چلا رہا نا تو پہنچنا ضروری ہے، ایک آدمی ہے سرکلز میں گاڑی چلا رہا ہے، دائرے میں گھوم رہا ہے، پیٹرول ختم ہوا تو بھی پہنچے گا نہیں، وہ وہی کا وہی رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گول گول گھوم رہا ہے۔ تو علم کلام ایسا ہے، گول گول گھومتے رہو، گاڑی چل رہی ہے لیکن کہیں پہنچ رہے نہیں، تو علم کلام سے کہیں آدمی نہیں پہنچتا ہے۔ علم کلام، جدال آپس میں لڑنا اور مناوروں میں مشغول ہونا سلف کا منہج نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی فطرت میں اس چیز کو لا لے کہ وہ ہمیشہ مناظروں کا شوقین، ہر بات پہ بحث کرتا، آپ کچھ بھی اس کے سامنے ایک موٹی بات بول دیں تو چرچ پہ ڈیبیٹ کریں گے، کچھ لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے، تھوڑا سا علم انسان میں یہ چیز پیدا کرتا ہے، جب برتن میں پانی کم ہوتا ہے تو زیادہ بچتا ہے، برتن خالی ہوتا ہے زیادہ بچتا ہے، تو اسی بھرا ہوا برتن پانی کی آواز آتی اس میں نہیں آتی، لیکن پانی تھوڑا ہو آپ کے ہاں ترموس میں، چائے کم ہو تو کیا ہوگا آواز آئے گی، لیکن فل بھر دیا آپ نے اس کو تو آواز آتی نہیں، آواز نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں اس کے اندر، تو آواز کب آتی ہے جب کم، تو بہت سارے لوگوں کا مزاج کیا بن جاتا ہے، ہر بات میں بحث کرنا، ہر بات میں حجت کرنا، ہمیشہ گھوڑے پر رہنا، کون سا گھوڑا، مناظرے کا، ہمیشہ سوال، رات کے 2 بجے، صبح شام، مسجد میں، بازار میں، کہیں بھی، اور آج کل جو موبائل لوگوں کو مل گیا ہے اور واٹس ایپ شریف سے گروپ بنایا، اس کو اس میں جوڑ لیا، آج کیا ٹاپک رہے گا مناظرے کا، ایک کو بھی علم نہیں اس میں، ایک کو بھی ڈھنگ سے قرآن پڑھنا آتا نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، ڈھنگ سے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہے، لیکن مناظرے کا شوق ہے، راویوں کے بارے میں بحث، پھر فلاں نے ایسا بولا اس کا جواب، اس نے ایسا بولا اس کا جواب، جواب 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 جواب، اس طرح سے چلتا رہے گا۔ پھر نمازوں کا کیا حال ہے، پھر تلاوت کا کیا حال ہے، گھر کی ذمہ داریوں کا کیا حال ہے، وہ آدمی اس کے مزاج میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ پھر جب دشمن اگر لڑنے کے لیے نہ ملے تو دوست سے لڑنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ لڑنا ضروری ہے، کوئی آدمی بولے کہ دیکھو فلانا چیز جو ہے ایسی ایسی ہے، ایک بات میں نے آج پڑھا، اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ جب تک میں جیتوں گا نہیں تب تک یہ صحیح نہیں ہوگا، وہ کہتا چل اس ٹاپک پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں، بعض اوقات مزاج غلط ہو جانے کی وجہ سے صحیح چیز میں بھی لڑنے لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ تو حنفی بن جا میں الویز بنتا ہوں، تو ان کی دلیل پیش کر میں اپنی دلیل پیش کرتا ہوں، دیکھیں گے ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے اور اس سے پریکٹس کریں گے لڑنے کی، کون بولا تجھ کو، یہ حرام ہے۔ بعض جو ادارے یا علماء نے اس کو منع کیا ہے، 2 بچے ہیں یا 2 بڑے ہیں اسٹیج کے اوپر آئیں، یہ عیسائی بنے یہ مسلمان بنے، یہ عیسائیوں کی بات پیش کرے اور یہ مسلمانوں کی بات پیش کرے، جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ عیسائی کی دلیل اس سے بلوا رہے ہیں مسلمان سے، وہ بولے گا اللہ 3 ہے، جائز ہے؟ سوچئے، ایک مسلمان سے کفر کا کلمہ بلوا دے، اس طور پر کہ وہ اس کا قائل ہو، یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. کیسے جائز ہو؟ دوسری بات، اگر وہ ایسی بات بول دے اور سننے والا اس کو غور سے سن رہا، لیکن ایک ہی بات آپ سنوانا چاہ رہے تھے، وہ بی سے مطمئن ہو گیا، جو کفریہ بات اس نے کی تھی اور مسلمان نے اس کو رد کیا، رد فیوریٹ نہیں بنا اس کا، ڈاؤٹ فیوریٹ بنا، تو آپ کیا کریں گے بتائیے؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ شبہات لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کر کے پھر ان کا جواب دینا، اگر عوام میں استعداد نہیں ہے تو یہ بھی نہ کیا جائے. اگر یہ حرام نہیں ہے کہ فلانے کا یہ کہنا ہے پھر رد کیا آپ نے، اگر عوام میں استطاعت اس کی نہیں تو یہ بھی کرنا مناسب نہیں، جبکہ جائز ہے، کبھی ضروری بھی بن جاتا ہے. اگر ایک آدمی اتنا اچھا رد کر سکتا ہے کہ پوری دلیلیں دے کر اور باطل کو واقعی باطل ثابت کر سکتا ہے، تو ہی وہ شبہ پیش کر کے رد کرے. ورنہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈاؤٹ، بدعتیوں کی کوئی بات پیش کیا اور اس کا جواب دینے لگا، ان کی بات زیادہ پاورفل دکھائی دیتی ہے اور اس کا جواب ڈھیلا ہوتا ہے، تو سننے والوں کو لگتا ہے نہیں ان کی بات زیادہ اچھی لگتی ہے، جس کا رد کر رہے ہیں وہ بات زیادہ صحیح لگ رہی ہے اور یہ رد کر رہے ہیں، رد مضبوط نہیں ہے. اس لیے کوئی آدمی جس کے پاس علم کم ہے وہ اہل باطل کا رد نہ کرے، لیکن سنتا کون ہے؟ سنتا کون ہے؟ لڑنے کا شوق جب آدمی کو آ جائے تو پھر کب وہ سنتا ہے علماء کی؟ ہاں ہاں، علماء ہی سب اس ڈپارٹمنٹ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، مونوپولی ہے ان کی، علماء کی مونوپولی ہے. اگر تو اس میدان میں آئے گا، دیکھیے چاہے وہ کوئی بھی جنگ ہو، اس میں اگر انسان کے پاس ڈیفنس کا کچھ نہیں ہے، ایسا آدمی ہلاک ہوگا. آپ گدھے کے بھی پیچھے جا کے کھڑے رہیں گے، اگر آپ کا ڈیفنس نہیں ہے تو لات کھانی پڑے گی اس کی. بھائی وہ تو انسان ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ غیر حق کا داعی، اس کے پاس معلومات ہیں، اس سے آپ بحث کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، بولے میں ذرا بات کر کے دیکھتا ہوں اس سے، دیکھیں گے کیا اس کے پاس ہے. ہو سکتا ہے اس کا باطل تیرے دل میں بیٹھ جائے اور پھر نکالنے کی کوشش کرے نہ نکلے. کبھی کبھی بھی بولتی ہے نا، یہ دھبا نہیں نکلے گا، یہ دھبا معلوم نہیں کس چیز کا لگا کے آپ کپڑے میں، یہ نہیں نکل رہا، میں نے بہت دھونے کی کوشش، ارے ایسا کیسا ہوتا ہے، دھونے کی کوشش کی، اس کو لانڈری میں بھی دے کے منگایا گیا، پھر بھی نہیں نکل رہا ہے، کیا لگا کے لایا، کہاں بیٹھے تھے آپ، کس مناظرے میں بیٹھا تھا، کس مجلس میں بیٹھا تھا، تو یہ ایسا دھبا تیرے دل پر لگ گیا کہ اب اس کو دھونے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں نکل رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ہاں، اتنے بھاری ہم لوگ نہیں ہیں جتنے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس کے آدھے بھی نہیں ہیں. انسان کا ایسٹیمیٹ اپنے بارے میں جتنا ہوتا ہے، اس کی حقیقت اس سے بہت کم ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے نہیں میں پکا ہوں ایک دم، اور پکے لوگ ہی پھسلتے ہیں. نہیں میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا. نہیں میں برابر دیکھ کے چلتا، پاؤں پھسلا نا چچا، ہوتا ہے. نہیں میں بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، زبان پھسلتی ہے. کوئی آدمی اتنا پرفیکٹ نہیں ہے بھائی، اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ میرا دل ایک دم کعبے کی طرح پاک ہے، اس میں کوئی باطل نہیں آ سکتا. نہیں ایسا، یہ دو سوراخ ہیں نا، ہاں یہاں سے کچھ بھی جاتا ہے، اندر جا کے بیٹھ گئے، نکل باہر نہیں نکلتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے بحث و مباحثے اہل بدعت کے ساتھ نہ کرے. کہتے ہیں علم کلام، جدال اور مناظروں میں مشغول ہونا سلف کا منہج نہیں ہے، وہ مجبوری ہے، وہ آدمی کرے گا جو اس کی صلاحیت رکھتا. دیکھیے سانپ پکڑنا ہر آدمی کا کام ہے، آپ کے گھر میں سانپ نکلا آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو چلاتے ہیں. آپ ہر آدمی کو پکڑنے آتا نہیں، گئے جا کے دم پکڑا اس کی، پلٹ کے کاٹا، مرا، زہر ہاں زبان سے منہ سے جھاگ نکلا اور سب کو کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، سب کو دیکھا کیا کروں جا گیا. ایسا بھی ہوتا ہے، زہریلا سانپ، اس نے بہادری دکھانے کی کوشش کی، گھر کی عورتوں کو امپریس کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، گیا، یہ ڈپریس ہو گیا، گاؤں دواخانے جانے تک چھٹی. کیا کرنا چاہیے؟ نہیں آتا اپنے کو بھائی، سانپ پکڑنے والے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ کیا کرتا برابر, اس کی ٹیکٹکس ہوتی برابر, اس کو کیسے تھیلی میں لینا ہے برابر لیتا, اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہاں صرف بہادری کام آتی نہیں, اس کے لیے اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس طریقے سے اس کو کرنا پڑتا ہے. خالی بہادری, بہادری بھی چاہیے, لیکن صرف بہادری سے کوئی آدمی جنگ جیتا نہیں, بہادری کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اس کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے. تو سلف کا یہ منہج نہیں ہے, بلکہ سلف اپنی پوری طاقت کتاب و سنت کو گہرائی سے سمجھنے اور ان دونوں پر عمل کرنے اور ان دونوں کی طرف دعوت دینے میں صرف کرتے تھے. نمبر ایک, دو اور تین کیا ہے؟ نمبر ایک فہم, نمبر دو عمل, نمبر تین دعوت, یہ سلف کرتے تھے. آپ کا طریقہ ہے ہونا چاہیے, کوئی بدعتی آپ کو ملا چل ڈیبیٹ کر, بحث کر, کون صحیح تم صحیح کیا ہم صحیح, درگاہ پہ جانا صحیح کیا نہیں صحیح, بولا دیکھو بھائی ہم اپنی بات بتاتے ہیں, یہ ہماری بات ہے, یہ ہماری دلیلیں ہیں, آپ قبول کرنا چاہیں تو کرو, نہیں تو مت کرو, ہم بحث نہیں کرتے. یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, یاد رکھیے, باطل باطل ہوتا ہے, حق حق ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. آپ یہ کہیں بھائی بحث مباحثہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں, آپ علماء سے جا کے کرو, لیکن یہ کیسا لگتا ہے, کچھ جا رہا ہاتھ سے, کسٹمر جا رہا ہے ایسا لگتا ہے, کیسے چھوڑ دے گا اس کو, وہ انٹرٹینمنٹ اپنا مس ہوتا ہے جو ڈسکشن اور ڈیبیٹ میں ہوتا ہے, کہ تو بھی کچھ بولا میں بھی کچھ بولا, تو بھی لڑا میں بھی لڑا, تو یہ جو مزہ جو ہے وہ مزہ نہیں ملتا نا, اپنا آدمی علماء کے پاس کیسا بھیجنا ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے, بحث کرتا نہیں. سلف کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا کام دین کو گہرائی سے سمجھنا, دو اصل مکلف کون ہے, ہم ہیں, اس پہ ہم عمل لائیں. وتر ایک ہے کہ تین ہے, بحث بحث بحث, کتنے دن ہوا وتر پڑھ رہا, پڑھتا پابندی سے پڑھتا, دو ہے قنوت کیا ہے, بحث ہو رہی, پڑھنے آتی, قنوت لازم ہے کہ نہیں, اللہ مہدینا ہے کہ دینی ہے, ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھا, کتنے دن سے تو تراوی پڑھا, رمضان میں کتنی پڑھا تو نے, ہر رات پڑھا, وتر ہمیشہ پڑھتا ہے, تہجد گیارہ ہے کہ بارہ ہے کہ بیس ہے, کتنی ہے, مناظرے کا چیلنج واٹس ایپ کے اوپر, تو تہجد پڑھتا نہیں, پہلے پڑھ, جس چیز کی پہلے پڑھ پھر لڑ, ہے انصاف بات یہی ہے, پہلے پڑھ پھر لڑ, تو لڑ رہا اور پڑھ رہا نہیں کیا فائدہ. لہذا فہم, عمل, اور پھر کیا ہے, اس کی دعوت. آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ دین ہے, یہ سنو, سمجھ میں آیا قبول کرو, نہیں آیا مت کرو, اور زیادہ اس میں ڈاؤٹس ہیں علماء سے پوچھو, ہمارا کام تم کو بتانا ہے, تم مانو گے اچھی بات ہے, نہیں مانتے کوئی بات نہیں, حجت اگر تم کو مجھ سے کرنا ہے سوری ہے, میں حجت نہیں کر سکتا بھائی, میں اتنا علم والا نہیں, سب سے سیف آدمی ہے میں, میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, اتنا میں بتا سکتا ہوں, میں نے جتنا سنا ہے پڑھا ہے سیکھا ہے, اس سے آگے ادھر جاؤ, کدھر, فلاں عالم کے پاس جاؤ, جو بھی عالم ہے ان سے پوچھو, اس میں آدمی کی کو کریڈٹ نہیں ملتا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اس میں آدمی فتنے سے بچتا ہے. جو آدمی بغیر تیاری کے پانی میں کودتا ہے, جس کو خود تیرنا نہیں آتا ہے, ہر آدمی کی ایک لمٹ ہوتی ہے پانی کی, کتنے فیٹ میں وہ تیر سکتا ہے, کتنے گہرے پانی میں وہ تیر سکتا ہے, کسی کو بچانے کے لیے پانی میں کودے گا, جب تجھ کو تیرنا نہیں آتا ہے وہ بھی چلائے گا, تو بھی چلائے گا, بچاؤ بچاؤ, یہی ہوتا ہے اکثر. پھر کیا ہوا, دیکھیے گیا چیلنج, مسجد کے امام ہے, ہمارے یہاں نئے امام آئے, وہ آمین نے بولتے ہی نہیں زور سے, ہم کو بھی منع کیا, خطبہ دیا آمین کے خلاف, میں جا رہا ابھی جمعہ کے بعد ان سے مل رہا ہوں میں, ٹھیک ہے گیا وہاں پہ, اس نے بتایا دیکھو یہ حدیثیں بھی ہیں فلاں کتاب میں, یہ حدیث ہے فلاں کتاب میں, یہ حدیث ہے اور تمہاری حدیث ہے اس کے بارے میں ایسا ایسا ہے, کیا بولنا ہے تمہارا, اب لگا رہا فون عالم صاحب کو, لگا رہا فون, اب عالم صاحب جمعہ کے بعد کھا پی کے سو گئے آرام سے, اب فون لگا, کیوں نہیں اٹھاتے عالم لوگ, کیوں نہیں اٹھاتے عالم لوگ, عالم لوگ نہیں اٹھا رہے فون, عالم لوگ نہیں اٹھا رہے, تیرا کام تھا یہ, تو کیوں پڑا اس میں, کیوں گیا تو, तो भीड़ के छत्ते में हाथ डाल के, बशायद की मक्खी के छत्ते में हाथ डाल के आप चिल्ला रहा है बचाने के लिए, आप तो मक्खियां काट देंगी तुझको, खूब काटेंगी। जिसको तूने छेड़ा है वो लोग तुझको छोड़ने वाले नहीं है। अब और आलिम बिठाता होता, बैठो बैठो जाओ जाने किधर भाई, मैं जरा आता है बैठ इधर भाई, इस्तिंजा के लिए जाते, जरा उसको साथ में लेके जा, साथ में लेके आ उसको, यहाँ आएगा तो बैठो, ये लो किताब पढ़ के सुना हदीस, प्यार भी नहीं आती मेरे को। अपने नबी इंग्लैंड के थे, कहां के थे, अरब के थे, तेरे को अरबी नहीं आती, जो सुन्नत सुन्नत कर रहा है तेरे को अरबी नहीं आती, कौन सी किताब पढ़ा तू, बोले व्हाट्सएप पे पढ़ा, वेबसाइट पे पढ़ा मैंने इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश में पढ़ के इस्लाम की दावा दे रहा तू, अरबी नहीं आती तेरे को, मदरसों में इंग्लिश में पढ़ाते क्या अरबी में, अरबी में, तो बोलते ना मदीने की नमाज चाहिए हमको कुफा की नहीं, मदीने में कौन सी इंग्लिश में नमाज होती। आप क्या करते हैं, 50 आदमी जमे हुए हैं, 50 आदमी के बीच में इसके बदन पर कपड़े रखे जाते हैं लेकिन इज्जत पूरी उतारी जाती है, वही बात ही रहता है कि कपड़े भी उतार के उसको घर पे भेजा जाए, वहां लूट पीट के एकदम बर्बाद होके आता है। आज के बाद यहां दिखना नहीं, आएगा तो यहां आहिस्ता आमीन बोलेगा और उसे लिखा के लेते हैं, सॉरी 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 मुझसे गलती हुई, मैं जवाब नहीं दे सका, मौलवी साहब ने जो दलीलें दिए मेरे पास उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं है, और मैं मानता हूं कि इन्होंने साबित किया कि आमीन आहिस्ता बोलनी चाहिए। अब लिखा के देते पूरे इसके दस्तखत उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, जिसमें भी इसको आता पूरे दस्तखत लेते और बोलते अब तू जा सकता है। तो ये हाल होता है उस आदमी का जिसके पास इल्म नहीं। तो बीच में क्या करता हो, जब फंसता तब आलिम याद आता है, पहले ही अगर आलिम से बात करता, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, देखो आलिम की क्या जरूरत है, मैंने ये चीजें पढ़, उसको मालूम रहता है, आदमी जितना कम जानता है उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है उसका। दो लोग होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, एक वो जिसको कुछ भी मालूम नहीं, अधूरा मालूम, आधा मालूम आधा नहीं मालूम, इसका कॉन्फिडेंस बहुत फुल होता है क्योंकि वह आधा मालूम देखता है, एकदम नहीं मालूम उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो डरता है भाई अपने को मालूम नहीं, तो ये क्या भोला भाला सीधा साधा एकदम शरीफ आदमी है। दूसरा कैसा रहता है, आधा मालूम आधा नहीं मालूम, तो इस आदमी की निगाह किस पे होती है, ग्लास आधा फुल है ग्लास आधा खाली, तो ध्यान नहीं रहता उसका, तो बहुत क्या रहता है वो, यानी पॉजिटिव रहता है, बहुत एंथुजियास्टिक रहता है। तीसरा वो आदमी है जिसका ग्लास फुल रहता है एकदम, उसको मालूम रहता है हर कोना उसको मालूम है, तो बराबर वो जानता है, उसका कॉन्फिडेंस एकदम, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस, इसका कैसा है, हाफ नॉलेज हाफ इग्नोरेंस और कॉन्फिडेंस। ये आदमी फंसता है, फंसाता है, मरता है, मरवाता है, दूसरे भी इसकी वजह से मार खाते, इसके साथ जो किताबें लेके गए थे वो भी मार खाते हैं, मुनाजरे में थे नहीं लेकिन वो भी मार खाते हैं, क्यों, इसलिए कि इसके साथ गए वो लोग। लिहाजा याद रखिए ये अपना काम नहीं है, दीन का काम फैशन नहीं है, ये फैशन नहीं है, ये हॉबी नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, शौक आया ऑपरेशन करने का करता मैं, नहीं चलता ऐसा, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये सलफ का तरीका नहीं है, बल्कि सलफ क्या करते हैं, इसको हम तफसील से इंशाल्लाह आगे समझेंगे, दीन का सही फहम लेना, उसके मुताबिक अमल की कोशिश करना और उसकी दूसरों को दावत देना। दावत तक ठीक है, आप उसके ऊपर हुज्जतबाजी करें, आपका फील्ड वो नहीं, अगर आप एक्सपर्ट हैं कीजिए, नहीं नहीं। तो इंशाल्लाह इसको मजीद हम समझने की कोशिश करेंगे अगले दर्स में। अकुलु हादा, अस्तगफिरुल्लाह लि व लकुम।